الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. صدق الله مولانا العظيم. دس مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی محمد صلی اللہ علیہ نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ پہلی درخواست کہ آج سے یہ معمول بنا لیجئے کہ روزانہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کریں گے. ایسے ایک بڑی مقدار میں آپ کے معمولات میں انشاءاللہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن القول البدیع میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. اسی لیے اس حدیث پر عمل کی نیت سے کہ قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. صبح میں 10 مرتبہ درود اور شام 10 مرتبہ درود، اس کا معمول بنائیں. دوسری درخواست، آپ میں سے جو ائمہ کرام ہیں اور دیگر علماء کرام سے اپنی اپنی مساجد میں مسنون قرات کا ماحول بنواؤ. امت مسنون قرات سے ناواقف ہو رہی ہے اور ناواقفیت کی وجہ سے عمل سے دور ہو رہی ہے. یعنی ایک قصور تو ہے کہ ہم مسنون قرات سے ناواقف. اگر ہم پڑھیں گے تو امت کو ایک علم ملے گا کہ یہ مسنون قرات ہے, اور دوسرا یہ کہ امت میں عمل عام ہوگا. اسی لیے مسنون قرات کا اہتمام کرنے میں لوگوں کو علم پہنچانا بھی ہے اور سنت کا احیاء بھی ہے. دو فائدے اس کے اندر ہیں. چونکہ آج جمعہ کی رات ہے, اب فجر کی نماز آئے گی, تو سورہ الف لام میم سجدہ, سورۃ الدہر جمعہ کی فجر کے اندر دھیان میں رہنا چاہیے. اگر ہم ائمہ کرام یہ سنت کو زندہ کریں گے تو امت کو اس کا علم بھی ہوگا. اور آسان ترتیب اس کی یہ بھی ہے کہ اگر ہم امام نہیں ہیں تو اپنے امام صاحب کو شب جمعہ میں عشاء میں کان میں گوش گزار کر دیں بہت ادب سے, کیا جمعہ کی فجر میں حضرت والا مسنون قرات پر توجہ فرمائیں. دکھ اس بات کا ہے کہ امت کو اس سنت سے واقفیت ختم ہو رہی ہے. اسی سال رمضان میں آخری عشرے میں مدینۃ المنورہ میں ایک جمعہ پڑھی, امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھی, تو مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بہت بڑا مجمع ایسا دیکھا کہ جن بیچاروں کو اس سنت کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ سجدے کی بجائے رکوع میں گئے. جب امام صاحب نے سجدہ کرایا تھا رکوع میں گئے اور رکوع سے پھر کھڑے ہو گئے. پھر سلام کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اور یہ سوال کرنے والوں کی اکثریت عمرے والوں کی تھی. تب یہ احساس ہوا کہ عمرے میں آنے والا تو امت کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے, جن علاقوں سے یہ لوگ آتے ہیں ان علاقوں کے اندر یہ سنت ہے ہی نہیں. اس لیے حرم مقدس کے اندر جب یہ سنت ادا ہوئی تو بیچارے رکوع میں گئے اور رکوع سے ہی پھر کھڑے ہو گئے. اسی لیے ہم علماء اور ائمہ کرام اس سنت کو زندہ کرے, اس سنت کو عام کرے, لوگوں کو واقفیت بھی ہوگی تو ایک علم کی اشاعت کا بھی ہم ذریعہ بنیں گے اور سنت کا ثواب احیاء کا ہمیں ملے گا. کرو گے اس کا اہتمام؟ ایک تیسری درخواست آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم بیان کریں, کوئی بھی بیان, گشت کا بیان ہو, جمعہ کا بیان ہو, یا کسی خاص موقع پر ہو, یا جو ہمارا درس ہو, چاہے مکتب کا چاہے کتابوں کا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر آئے تو پوری مجلس میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری نبی والا لفظ ہماری زبان سے ضرور نکلے. ہم بہت سارے القاب استعمال کرتے ہیں اور باری تعالیٰ نے بھی قرآن میں متعدد القاب استعمال فرمائے. اس میں یہ لقب بھی خود باری تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب خاتم النبیین کا ترجمہ ہماری بول چال میں ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. مکتب میں، درس میں، بیان میں ایک مرتبہ کم از کم ہماری زبان پر روزانہ آ جاوے. سامعین، امت مسلمہ، عام لوگ ہو یا طلبہ عزیز ہو، مکتب کے بچے ہو، جب اس لفظ کو بار بار سنیں گے، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، تو ان کے دماغ میں یہ لفظ بیٹھ جائے گا. اور جب یہ لفظ ان کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گا تو جو فتنے ہیں ختم نبوت کو، ختم نبوت کی عمارت کو منہدم کرنے کے چکر میں ہیں، ان کے 60-70 فتنے، 70% فتنے اسی لفظ کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ہم بار بار بولتے رہے ہیں آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی. تو جو بھی فتنے اس وقت بڑے سنگین ہیں، جو ختم نبوت کی عمارت کے اوپر ڈاکہ ڈال لیں، تو ان کے فتنوں کے 60-70% انشاءاللہ اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی عزائم کرو کہ روزانہ اپنی گفتگو میں، بیان میں، درس میں، بچوں کے سامنے، امت کے سامنے ایک مرتبہ یہ لفظ آ جائے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ختم نبوت کی محنت ہے، اتنا لفظ بولنا یہ بھی ختم نبوت کی محنت ہے. اور امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے ختم نبوت کے لیے ایک گھنٹہ بھی محنت کی تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقینی طور پر حاصل ہوگی. جس نے ایک گھنٹے کے لیے بھی ختم نبوت کا کام کیا تو اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یقینی طور پر حاصل ہوگی. اس لیے میں ابتداءً نے آپ سے یہ تین درخواست کی، ایک روزانہ صبح و شام 10-10 مرتبہ درود شریف کا معمول بناؤ اس حدیث پر عمل کی نیت سے، ورنہ آپ کے معمولات میں ایک مقدار جو ہے اس کو ترقی کے ساتھ جاری رکھیے. دوسری، مسنون قرات کا ماحول بناؤ امت کے اندر، کہ ہم مقدار کے اعتبار سے بھی اور صورتوں کی تعین کے اعتبار سے بھی جو احادیث کے اندر مسنون قراتیں آئی ہے اس کا امت کے اندر ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. یہ بھی احیاء سنت، سنتوں کو زندہ کرنے کا ایک بڑا شعبہ ہے. اور تیسری درخواست کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ آخری نبی، آخری نبی یہ لفظ ہماری زبان پر آتے رہنا چاہیے. میرے سر کے تاج حضرات علماء کرام، اس وقت امت اس طرح کے فتنوں کے اندر بڑی تعداد میں مبتلا ہو چکی ہے. کیونکہ ہم اس لائن سے سوچتے نہیں، تلاش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت میں گزشتہ بدھ کو جے پور میں تھا، معزز علماء کا ایک بڑا پروگرام تھا وہاں، تو پہلے سے وہاں کے علماء نے فون سے ٹائم لیا تھا کہ یہ علماء والی مجلس کے بعد ہمیں کچھ وقت چاہیے. تو وہ کچھ نوجوانوں کو لے کے آئے تھے، کالج کے نوجوان، ایک دم کھلتے ہوئے معصوم بھولا بھالا چہرہ. یہ وہ نوجوان ہیں امت کے اچھے گھرانے کے، لیکن نیٹ کے ذریعے شکیلیت کے فتنے میں پڑ چکے تھے وہ، اور اپنے ایمان کو برباد کر چکے تھے. کچھ علماء کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے مسلسل محنت کی، اور مسلسل محنت کے بعد انہوں نے توبہ کی، تو ان کو مجلس میں علماء کی ملاقات اور زیارت کے لیے لائے تھے. تو ہم امت کے اندر جب جائیں گے، اس وقت امت کے نوجوانوں کے اندر تشکیک نام کی ارتداد کی ایک شکل بہت عام ہو رہی ہے، بہت عام ہو رہی ہے. اور تشکیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ کے احکام کے بارے میں دل سے اطمینان ختم ہو جانا اور شک شبے میں مبتلا ہو جانا، اس کو تشکیک کا مرض کہا جاتا ہے، جو امت کے نوجوانوں میں بہت عام ہو رہا ہے. اور وہ نیٹ کے ذریعے سے، غلط دوستیوں کے ذریعے، غلط تعلیم کے ذریعے سے تشکیک، شرعی احکام کے سلسلے میں جو اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، اور شرعی احکام کے اوپر سوالات، شکوک و شبہات، یہ اس وقت امت کے جوانوں کے اندر بہت عام ہو رہے ہیں. ایک جگہ پر کچھ نوجوان شیعہ بنے، شیعہ. تو ایک ملک کے سفر میں تھے، تو حضرت دامت برکاتہم نے وہاں کے علماء کو باقاعدہ پوچھا کہ بھئی یہ شیعت میں کیا جاذبیت ہے کہ ہمارے نوجوان شیعہ بن رہے ہیں، کیا جاذبیت ہے اس میں؟ تو وہاں کے علماء کرام نے بتلایا کہ محض متعا کی حلت کی بنیاد پر نوجوان شیعہ بن رہے ہیں، کہ ان کو جو عیاشی اور آوارگی کرنی ہے وہ حلال اور جائز ہو جائے، اس لیے وہ شیعہ بن گئے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ امت کے اندر تشکیک، اور نوجوانوں میں اس وقت خصوصاً، کہ شریعت کے احکام کے بارے میں شک شبہ بہت بڑھ رہا ہے، اور ان کو شریعت کے احکام کے بارے میں مطمئن کرنا یہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مطمئن کریں شریعت احکام کے بارے میں. امت کے نوجوانوں کو لے کے بیٹھو، ان میں طلب ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے. حضرت مولانا بشیر صاحب ہیں، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. اب پوری دنیا میں جو چند تلامذہ بچے ہیں حضرت مدنی کے، ان میں وہ ہیں. ایک لمبے زمانے تک وہ فیجی میں رہے، اور اس وقت نیوزی لینڈ میں مقیم ہیں. جب 2007 میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی وہاں نیوزی لینڈ کے سفر میں، تو ان کو پوچھا کہ آپ کا لوگوں میں اتنا مقام ہے کہ عوام آپ کو اتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ کہ غریب سے غریب، مالدار سے مالدار آپ کے دیوانے ہیں ان ملکوں میں. تو اللہ والے ہوتے ہیں، بات ٹال جاتے ہیں. کتنے آپ بتائیے. تو انہوں نے عجیب بات بتائی کہ 1955 کے اندر دارالعلوم سے دورہ کیا، حضرت سے بیعت کیا، حضرت مدنی سے، پھر کچھ وقت لگانے کے بعد میں اسٹیمر سے سفر کر کے فیجی پہنچا اور ایک مسجد میں امامت شروع کی. اب میں نے معمول بنایا اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا اور نماز کے بعد جب سارے مصلی چلے جائے تب میں مسجد بند کر کے گھر جاتا ہوں. اور یہ ترتیب میں نے اس لیے بنائی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مولانا اس وقت مسجد میں رہتے ہیں, کسی کو بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو آ کر کے مجھ سے پوچھ لے لیں اور سیکھ لے لیں. تو کہا ہزاروں لوگوں کو, پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا, جیسے جیسے پتا چلا کہ بھائی مولانا تو اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز کے بعد اخیر سے جاتے ہیں. اب جس کو جو وقت ہو, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, امت کو ہر ایک کو الگ الگ وقت ملتا ہے تو اس حساب سے وہ مسجد میں آتے ہیں. مولانا تحیہ سکھاؤ, مولانا نماز ٹھیک کراؤ, مولانا اسلام میں سود کیوں گناہ کا کام ہے ذرا سمجھاؤ, مولانا میں سود میں پھنس گیا کیسے نکلوں, مجھے طریقہ بتاؤ. کہاں 1955 اور اس وقت کون سا سال چل رہا ہے, حساب لگا لو. کہا میں نے میرے اوقات امت کی دینی خدمت کے لیے فارغ رکھے ہیں کہ میں صرف مصلی کا امام نہیں ہوں بلکہ میں امت کی تمام دینی رہنمائی کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس کی برکت ہے, اس لیے کہ ہزاروں انسانوں کو ہدایت ملی, کسی کی نماز صحیح ہوئی, کسی کا کلمہ صحیح ہوا, لوگوں نے مسائل سیکھے. اس لیے حضرات علماء ہمارے اوقات میں سے کچھ اوقات امت مسلمہ کے لیے ہونے چاہیے, اس لیے کہ ہمارے علم کے پیچھے ہم نے جو علم حاصل کیا, یہ علم کے پیچھے امت کی حلال کمائی کا بہت بڑا حصہ لگا ہے, اسی لیے ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر کہ ان کے حلال کمائی کے چندے کی برکت سے ہم پڑھے مدرسوں میں اور ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. تو یہ امت کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو دین پہنچائیں, بلکہ ہر بڑے ادارے کے ذمہ داروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم امت سے چندہ لیتے ہیں تو عام امت کو ہم دین اور علم کتنا پہنچا رہے ہیں, اس کا سروے کرنا چاہیے. اور دوسری چیز, فلیبلغ الشاہد الغائب, یہ تو حکم ہے ہم کو دین پہنچانے کا. حجۃ الوداع میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, دین کی امانت پہنچانا, دین سکھاؤ امت کو. اس لیے آپ طے کیجیے اپنے اوقات میں سے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا اس وقت مسجد میں عصر کے بعد بیٹھتے ہیں, عشاء بعد بیٹھتے ہیں, وہ اپنی تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, اپنی تلاوت بھی کرتے ہیں, اپنے معمولات بھی پورے کرتے ہیں, اور کوئی دین سیکھنے جائے گا تو سکھائیں گے بھی. آپ کر کے دیکھیے, نوجوان آئیں گے, سوالات کریں گے, پوچھیں گے آپ کو. اور اس وقت تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نعوذ باللہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے, ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ایمان کی فکر کریں. ہم صرف پانچ وقت کے امام نہیں ہیں, ہم امت کی ہر دینی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں, ہر دینی رہنمائی کے ذمہ دار ہیں. ایک بات میں آپ کو عرض کروں, اس وقت ہمارے دیش کے اندر جو بہومتی قوم ہے ہندو, ان لوگوں کا نوراتری کا تہوار چل رہا ہے اور کئی جگہوں کے اوپر مسلمان نوجوان غلط کام کرتے پکڑے گئے. آپ سب نے میڈیا میں پڑھا ہے, اخبارات میں, یہ ایک مثال دے رہا ہوں. کیا ہم یہ علماء کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ نوراتری کا تہوار آنے سے پہلے دو تین جمعوں میں ہمارے بیان کا موضوع یہی ہوتا کہ ان تہواروں میں ہم نہیں جائیں گے, ہم شرکت نہیں کریں گے, ہم دیکھنے بھی نہیں جائیں گے, اس میں یہ گناہ ہے, یہ قباحت ہے, یہ برائی ہے. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی امت کو رہنمائی کرنے کی؟ موقع بموقع جو حالات آئے اس کے مطابق امت کی رہنمائی کرنا ہم علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری کہ امت کو ہم سمجھائیں کیا دودھ ہے اور کیا زہر ہے, کیا شہد ہے اور کیا ایلوا ہے. یہ سمجھانا امت کو اس وقت بہت ضروری ہے حضرات علماء کرام. اسی لیے میں آپ سے بہت بادب درخواست کرتا ہوں, اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت عام امت مسلمہ کے لیے فارغ کرو. اور جو حضرات دارالعلوم وغیرہ مشغولیات میں ہیں, امامت وغیرہ نہیں ہے, وہ ہفتے میں کچھ وقت فارغ کر لیں کہ بھائی جمعرات جمعہ ہے, اس میں کچھ گھنٹے ہم فارغ کر لیں. لیکن یہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے. اگر امت کے عوام اور علماء میں ربط رہے گا تو بے شمار خیرات انشاءاللہ وجود میں آئے گی, اور یہ ربط اگر نعوذ باللہ کٹ جائے گا تو خیرات تو بند ہوگی, جو خیرات جاری ہے وہ بھی خطرات میں پڑنے کا اندیشہ ہے, وہ بھی خطرات میں پڑنے کا اندیشہ ہے اگر ربط کٹ گیا تو. اسی لیے کہ ربط کٹ گیا تو پھر یہ سوچیں گے کہ ان مدرسوں کی کیا ضرورت, میڈیا جو کہتا ہے وہ مسلمان بھی کہے گا, مدرسوں کی کیا ضرورت. تو اس میں بہت سنگین خطرات ہیں, بہت سنگین خطرات کہ اگر امت کے علماء اور عام مسلمانوں کے درمیان ربط کٹ گیا تو خیرات کی ترقی تو رکے گی, بلکہ جو خیرات اس وقت وجود میں ہیں وہ خیرات اور نیکیوں کی شکلیں نعوذ باللہ خطرے میں پڑ جائے گی. اور یہ میں ایسے ویسے نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگوں بخارا سمرقند تاشکند ترمیز ان سرزمین کے اوپر جہاں بخاری ترمیزی ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, کہ ایک زمانہ وہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بخارا کا رہنے والا مسلمان بخاری کو جانتا نہیں ہے, بلکہ ان پاک زمینوں کے رہنے والے مسلمانوں نے قرآن مجید کے نسخے بھی نہیں دیکھے. میں مشاہدے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. جب ان ممالک کا سفر, ان شہروں کا سفر ہوا, ایسے مسلمانوں سے ملا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن کا نسخہ بھی نہیں دیکھا. جس سرزمین سے امت کو بخاری ملی, پھر وہاں کے بڑے علماء اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا کہ علماء اپنے دائرے میں, عوام اپنے میدان میں, عوام اور علماء کے درمیان میں جو ربط ہونا تھا وہ کٹ گیا تو اس کی نحوست سے ایسا خطرناک بے ایمانی کا انقلاب آیا کہ پھر مدارس عربیہ استبل بنا دیے گئے, جس میں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں, استبل بنا دیے. جس بخارا شہر میں کسی زمانے میں 300 مدارس تھے, تاریخ اٹھا کے پڑھ لو, اس بخارا شہر کے اندر صحیح نہج کی تعلیم کا ایک ادارہ بھی نہ بچے, کا امت کے علماء اور عوام میں جو ربط ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا. علماء اپنے دائرے میں رہ گئے، عوام اپنے میدانوں میں رہ گئے، اور کمیونزم نے آ کر پھر ایسی غلط بدگمانیاں پھیلائی کہ سارے مدارس یا تو اسکول بنے، کالج بنے، یا استبل بنے، یا گودام بنے، نعوذ باللہ فلمی تھیٹر بنے. یہ انقلاب آیا پھر. اللہ سے بہت دعا کرو، بہت دعا کرو، بہت دعا کرو کہ ہمارے بزرگوں کی محنت کی برکت سے جو خیر کی شکلیں اس وقت جاری ہے، اللہ ترقی کے ساتھ صبح قیامت تک جاری رکھے. لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے کہ عوام کے ساتھ اپنا ربط رکھو، بہت ضروری، بہت ضروری. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علاقہ فتح الناس بشیرا و نذیرا، علاقہ فتح الناس سب لوگوں کی طرف، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے حضور کی بعثت. تو ہم لوگ ایک محدود دائرے میں بند ہو کے نہ رہ جاوے، ایک ایک امتی تک ہمارا دینی فیض کیسے پہنچے، ہماری ذات سے کیسے دینی فائدہ پہنچے، اس کی فکر اور جد و جہد کرتے رہے، کوشش میں لگے رہے. کرو گے امت کے لیے کچھ نہ کچھ، کہیں در سے قرآن قائم کرو، کہیں در سے حدیث قائم کرو ہفتہ واری، کہیں مسئلے مسائل بتانے کی مجلس قائم کرو، کہیں دین کی بنیادی باتیں سکھانے کی مجلس قائم کرو. امت میں طلب ہے، پیاس ہے، امت بہت چاہتی ہے کہ ہماری کوئی رہنمائی کرے، کوئی صحیح ڈھنگ سے بیٹھ کر کے دیکھے. اکبر کا شعر ہے نا، اکبر الہ آبادی کا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدر دانوں کی، کرے اکبر جو کوئی کمال پیدا. یعنی گل میں خوبصورتی ہوئی پھول میں، تو بلبل بھیڑ لگاتے ہیں، پتنگے بھیڑ لگاتے ہیں. ہجوم بلبل ہوا جو کیا گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدر دانوں کی، کرے اکبر جو کوئی کمال پیدا. تو یہی تو ہے، ہم امت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وعدہ ہے خدا کا، لوگوں کے لیے نافع بنو، فائدہ مند بنو، امت کے لیے فائدہ مند بنو. اللہ خود ہمیں جمائیں گے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں. فیم کسو فی الارض عام ہے، ہر طرح اللہ ہمیں جمائیں گے. وہ اما ما ينفع الناس فیم کسو فی الارض، اور اگر نفع بخش نہیں ہوں گے تو فیذهب جفا، یعنی جس طریقے سے کچرا کوڑا کرکٹ جاتا ہے اس طرح جائیں گے. یہ ہمارے اندر ہمیں پیدا کر رہے ہیں نافعیت. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، مولانا ظریف صاحب دوحہ قطر میں رہتے ہیں، تو مجھے فرمانے لگے، مفتی صاحب حضرت فرماتے تھے، یعنی حضرت مولانا علی میاں صاحب کی بات انہوں نے عجیب سنائی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی مسلمان تمہارے پاس آئے، علماء سے، علماء سے حضرت نے فرمایا، جب کوئی مسلمان تمہارے پاس آئے تو آپ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ میں اس کے کام آ جاؤں، اس کی کوئی الجھن میرے ذریعے دور ہو جائے، اس کی کوئی پریشانی میرے ذریعے حل ہو جائے، یہ نہیں کہ میرا کوئی مسئلہ اس کے ذریعے حل ہو جائے. بہت بڑی بات ہے کہ کوئی مسلمان ہمارے پاس آوے یا آنا چاہتا ہے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ نہ آوے کہ میری کوئی ضرورت پوری ہو، میری کوئی حاجت پوری ہو، بلکہ اس مسلمان کی کوئی دینی حاجت پوری کرنے کا اللہ مجھے ذریعہ بنا لے وے، اس کی کسی الجھن کے دور ہونے کا اللہ مجھے ذریعہ بنا لے وے، اس کی کسی پریشانی کے حل ہونے کا اللہ مجھے ذریعہ بنا دے وے. جیسے ہم کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، چلو ان کے پاس جائیں گے، اپنا یہ الجھن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. تو امت ہمارے پاس آوے تو ہمارے جذبات یہ ہو، ہمارے عزائم یہ ہو، ہمارے ارادے ہو، ہماری دعا اور کوشش یہ ہو کہ اس آنے والے کے کام ہم آ جاوے، نہ کہ ہمارا کوئی مسئلہ اس کے ذریعے حل ہوئے. ہم تو ہمارا مسئلہ اللہ سے حل کرائیں گے، ہم تو نہج نبوت پر لا اسألکم علیہ اجرا. یہ آیت کتنے نبیوں کے واقعات میں ہے، آپ غور کرو قرآن میں، لا اسألکم علیہ اجرا. ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تو تمہیں اللہ کا دین پہنچانا چاہتے ہیں، خدا کا دین پہنچ جائے، اے مسلمانوں تمہاری الجھنیں دور ہو جائے. یہ جذبات اپنے اندر پیدا کرو، امت کے لیے نافع بن. نافعیت ہمارے قریب میں ایک گاؤں میں حضرت ارتداد ہو گیا، تو وہاں پر گئے تو ارتداد جیسے شروع ہوا تو کہا ایک مسلمان بیمار ہوا، ہاسپٹل میں ہوا، تو ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل لے گئے. وہ بےچارا غریب آدمی تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں. ہاسپٹل گئے تو عیسائی مشنری والے وہ گلے میں وہ کراس لٹکاتے ہیں اسٹیل کا سلیب، اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے روم میں تھے. وہ تو گئے تو وہ مسلمان کہنے لگا کہ اتنے دن تک آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سیکنڈوں میں پورے شہر میں بات پھیل جاتی ہے، پھر مجھے ہاسپٹل لایا گیا، اتنے دن تک آپ کہاں تھے؟ چار پانچ دن کے بعد آئے. یہ دیکھو کر کے وہ عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا، ایک مسلمان کو ایکسیڈنٹ کے وقت کے اوپر مسلمانوں سے مدد نہیں ملی، عیسائیوں سے مدد ملی، اس بنیاد پر نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا. فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَبْدُ الْإِحْسَانِ، انسان تو احسان کا بندہ ہے. میرے بھائی، میرے معزز علماء، آپ سوچو ہماری غفلت اور کاہلی کی وجہ سے امت میں کون کون سی شکل سے ارتداد آ سکتا ہے، کون کون سی شکل. اسی لیے ہم لوگوں کے لیے نافع بنے. ہم ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نفع بخش بنے گا اللہ اس کو زمین پر جماؤ دیں گے، جمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر. ایک اللہ کے نیک بندے کی بات سنا، انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اس وقت علماء اور مدرسین اپنے اندر چھ صفات پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو بہت ساری نیکیوں کا ذریعہ بنائیں گے. چھ صفات علماء اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ علماء کے چھ نمبر. نمبر ایک، اخلاص پیدا کر لے اپنے اندر، ہم کام کریں گے اللہ کے واسطے، محض اللہ کی رضا کے واسطے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ایک اللہ کے لیے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اخلاص ہمارے اندر پیدا کریں، بہت ضروری. اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو، اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو، اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو. ایک جاہل متولی صاحب شکایت کرنے لگے کہ مفتی صاحب ہمارے مولانا کو کہا کہ تعلیم کرو تو کہتے ہیں ایکسٹرا پگار دو لے. یہ بات ہوئی ہے نماز کی, مکتب کی, تعلیم کی بات نہیں ہوئی تھی, بیان کی بھی بات نہیں ہوئی تھی. تقرر کے وقت پر ایکسٹرا پگار دو تو میں کروں تعلیم میں بیان. یہ اخلاص کہاں سے رہا؟ اللہ کے لیے کہاں رہا ہمارا کام؟ ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے بنے, اخلاص پیدا کرو اپنے اندر. وما امیرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. وہ مالک راضی ہو جائے, وہ اللہ راضی ہو جائے, وہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ کے لیے کام کرنے والے بنو. اور اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی. مشق عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی ایک شرط ہے, مشق. مشق کرو تو اخلاص آئے گا عمل کے اندر. اور مشق کیسے کرو گے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے سوچ لو, ذرا سی دیر کے لیے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ, جو حکیم الامت حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب کے بھی پیر و مرشد ہے, وہ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی, کتنی محنت کی, کتنی محنت کی سجد مشق کرنے کے لیے. ایک مثال, مثلاً بھوک لگی ہے, شدید بھوک, کھانا آ گیا, بہترین کھانا, لذیذ کھانا, لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہوں چند سیکنڈوں کے لیے. کیوں کھانا کھا رہا ہوں میں؟ بس اتنا سوچتا ہوں کیوں کھانا کھا رہا ہوں میں. کا اللہ کی نعمت ہے, بدن کا حق ہے, کھانے سے جو قوت آئے گی اللہ کی عبادت, بندوں کے حقوق ادا کریں گے. چند سیکنڈ میں سوچتا ہوں پھر کھاتا ہوں. یہ ایک مثال کا. مثلا گھر کے اندر آیا تو بچے آئیں گے, تو کہا بچے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے اٹھا لینے کا, پیار کرنے کا, محبت کرنے کے. چند سیکنڈ جذبات پر قابو کرتا ہوں کہ کیوں اٹھانا چاہتا ہوں میں بچوں کو, تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرما دیتے ہیں. حسن حسین سے کیسی محبت تھی, حدیث میں واقعات ہے, کیسی نواسوں سے محبت تھی. کہا میں چند منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ حضور کی سنت, اس لیے بچوں کو گود اٹھاتا ہوں, کھیل لگاتا ہوں. یہ چند سیکنڈ مراقبہ کا, اس طرح ہر عمل سے پہلے چند سیکنڈ کے مراقبے کی, کچھ مدت تک محنت کی, محنت کی, محنت کی, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں کمال عطا فرمایا. تو اس کے لیے ہمیں مشق کرنی پڑے گی, پریکٹس کرنی پڑے گی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے واسطے. نمبر دو, اختصاص پیدا کرنا. اختصاص کے معنی مہارت. ہر فن مولا بننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہر فن مولا, ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. ایسے بھی خلق الانسان ضعیفا, اور ہم تو آخری دور کے امتی تو اور زیادہ کمزور ہیں. کسی بھی ایک فن کے اندر مہارت پیدا کر لو, کسی بھی ایک فن میں. یا تو میری امامت مسنون امامت, امامت میں مہارت, یا میں مکتب کا مدرس تو قابل ماہر مدرس, یا دارالعلوم میں ہوں تو اس فن کا میں کامل مدرس. کسی بھی فن کے اندر اختصاص پیدا کرو, مہارت. یہ بہت ضروری ہے اور کوئی مشکل نہیں. کسی ایک چیز میں اختصاص اور مہارت پیدا کرنا آسان کام ہے, کوئی مشکل کام نہیں. میں تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو بھی دیکھا ہوں کہ ہر ایک کوئی محدث, ہر ایک مفسر, ہر ایک مفتی اعظم بننے والا نہیں ہے. کسی بھی ایک فن میں کمال پیدا کر لو، کوئی اچھا قاری بن جاؤ، کوئی اچھا مقرر بن جاؤ، کوئی جو ہے کسی فن میں محنت کر لو، اختصاص مہارت اپنے اندر پیدا کرو کسی بھی فن میں. اور نمبر تین اخلاص، اختصاص. تیسری چیز ہے استقامت، یہ بہت ضروری استقامت. استقامت کی اللہ کے یہاں قدر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. استقامت سے کام کرنا. اب تو بہت سے مولانا لوگوں کو پوچھنے میں بعض مرتبہ شرم آتے، حضرت ابھی کہاں ہو آپ؟ کیونکہ جب بھی پوچھو نئی جگہ ہی بتاتے ہیں وہ کہ کہاں سے استقامت ہوئی. ہمارے اقابر کا حال یہ تھا کہ اپنے اساتذہ کے مشورے سے تدریس شروع کی، اور جہاں شروع کی وہاں سے جنازہ نکلا. اس استقامت کے اوپر عزت بھی ہے، اور اسی استقامت پر آپ کا فیض بھی عام ہوگا، اور استقامت کی برکت سے آپ کو ترقی بھی ہوگی. اونچ نیچ تو ہر جگہ آتی ہے، ہر جگہ اونچ نیچ آتی ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ لطیفہ بیان کیا کرتے ہیں کہ مسلیان مسجد میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر نکل کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، پڑھنے کا بھی پڑھنے کا بھی، لیکن ہمیں جم جانے کا استقامت جم جانے کا. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے باپ بیٹے کے انداز میں دارالعلوم میں جب حضرت گئے تو جو حالات آئے وہ جو سنا ہے نہ، تو آپ دم رہ جاؤ گے کیسے حالات ان کے اوپر آئے. کہ حضرت وہ حالات سنا کہ آخر میں مجھے فرمان لگے زمیں تلت زماں تلت نٹلت گل محمد، گئے تھے کہ پڑھے تو شیخ الحدیث بنے، ایسے نہیں بن جاتے. اگر ان حالات پر ہٹ جاتے تو شیخ الحدیث نہیں بنتے. استقامت پر اللہ ترقی عطا فرماتے. ابھی میں یو پی کے سفر میں تھا تو نیٹور سے گزرنا ہوا قریب سے، تو مجھے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات یاد آئی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اس کے شاگردوں میں سے تھے، اور وہ زمانے کے طلبہ طلبہ تھے. حضرت مولانا حامد حسن صاحب نے جب حضرت شیخ الہند سے دارالعلوم میں دورہ پڑا تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نہٹور ایک جگہ ہے بجنور کے قریب میں وہاں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں پڑھاؤ امامت کراؤ. اور چلے گئے تدریس شروع. برسوں کے برس نکل گئے، یہاں تک کہ اپنا بیٹا مفتی اعظم بن گئے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب فرما دیتے کہ میں والد صاحب کو ملنے کے لیے نہٹور گیا، جاتا رہتا تھا کبھی کبھی چھٹیوں میں، بوڑھے ہو گئے. تو میں نے کہا ابا اب بوڑھا پا گیا، ذوق ہو گیا، اب تشریف لے آئیے گنگو وطن، ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو بات ٹالتے رہتے، ہاں ابھی کچھ رک جاؤ پھر دیکھیں گے، ایسی ایسی باتیں. تو میں پیچھے پڑ گیا کہ اتنا بڑھاپا اتنی کمزوری ہو گئی، اب تو چھوڑ دیجیے، سالہ سال ہو گئے. تو کہا بیٹا قرض ہو گیا ہے، ذرا قرض ادا ہو جاوے پھر سوچ مشورہ کر لیں گے. تو ٹالتے تھے. تو میں نے دو چار مرتبہ کہا وہی قرض قرض کی بات کریں. حضرت فرما دیتے کہ ایک مرتبہ میں ایک بڑی رقم لے کے جمعہ کو نیٹور گیا دیوبند سے، اور ابا جان کو کہا کہ آج تو جتنے آپ کے قرض والے سب کو بلاؤ، ہر ایک کا قرض ادا کروں گا لیکن آپ کو آج آپ لے کے جاؤں گا. تو اس کو والد صاحب نے کیا جواب دیا, بیٹے محمود اگر تیرے کہنے کے اوپر میں نے نہتور چھوڑ دیا تو محشر میں میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجھے پوچھے کہ حامد حسن ہم نے تو تمہیں نہتور میں مدرس بنا کے بھیجا تھا, صرف اپنے بیٹے کی اصرار کے اوپر چھوڑ دیا تم نے, تو میں اپنے استاد کو کیا منہ دکھاؤں گا, اسی لیے میں نہیں چھوڑنا چاہتا, میرے استاد نے مجھے یہاں بھیجا تھا. حضرت فرما دے دے کہ تب سے والد صاحب کو پھر اصرار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, یہاں تک کہ ان کی قبر وہی پر بنی. بس یہ عزائم ہو ہم لوگوں کی استقامت, استقامت سے کام کیجئے, ترقی بھی ہوگی اور فیض بھی انشاءاللہ خوب جاری ہوگا, خوب جاری ہوگا. اخلاص, اختصاص, استقامت, اور چوتھی چیز ہے استغنا. استغنا ہم مانتے ہیں پڑھتے ہیں هو الغنی, غنی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ یا مغنی کا وظیفہ پڑھواتے تھے رمضان میں, یا مغنی 500 مرتبہ پورا وظیفہ پڑھواتے تھے گنائے ظاہری اور باطنی کی نیت سے. یہ سالکین کو وظیفہ دیا جاتا تھا یا مغنی کا وظیفہ, کہ استغنا آوے اپنی طبیعت کے اندر. استغنا بہت ضروری, بہت ضروری استغنا, اور استغنا میں حاصل یہی ہے کہ ہم کسی سے دنیاوی تما اور ہرس نہ رکھیں, کسی سے دنیاوی تما اور ہرس نہ رکھیں, یہ استغنا ہمارے اندر آوے بہت ضروری ہے, استغنا کی صفت آ جائے ہمارے اندر. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات تک کے قائل تھے, حضرت اپنے متعلقین کو جب کہیں مدرس بنا کے بھیجتے تھے تو جو چند نصائح فرماتے تھے اس میں ایک نصیحت یہ ہوتی تھی, اور حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب کو جب دابھیل مدرس بنا کے بھیجا تھا تو جو لکھ کے دی تھی نصیحت وہ اب کئی جگہ چھپ گئی ہے, 15 نصیحت اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اور زبانی بھی حضرت سے ہم نے کئی مرتبہ سنا, کسی کو مدرس بنا کے بھیجا اپنے مریدین میں سے, متعلقین میں سے, خلفاء میں سے, مجازین میں سے, خاص نصیحت کہ جا کر کے دین کا کام شروع کرو, کبھی تنخواہ کے متعلق سوال مت کرنا کہ میری تنخواہ کیا ہوگی, کبھی سوال مت کرنا, کام شروع کرو, اہل مدرسہ جو دیوے وہ شکریہ ادا کر کے قبول کر لینا, کبھی جو ہے تنخواہ کے چکر کے اندر مت پڑو, استغنا اہل علم کے اندر ہو بہت ضروری ہے. اور چند دن اللہ آزماتے ہیں, چند دن اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, پھر اللہ کے بھی راستے کھولتے ہیں, چند دن آزمائش ہوتی ہے استغنا کے اوپر, اللہ دیکھتے کہ میرا بندہ حقیقت میں صفت استغنا پر ہے, پھر غیبی دروازے اللہ کے یہاں سے کھلتے ہیں. استغنا پیدا کرو اپنے اندر. آج میرے بزرگوں, ہمارے اہل علم کے واقعات جب امت کے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو منہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے کہ فلاں مولوی صاحب نے لوگوں سے مزاربت کے نام پر اتنی رقومات لی اور سارے پیسے جو ہے برباد کر ڈالے لوگوں کے. سب انویسٹمنٹ اور مزاربت کمپنیاں یہ سب مولویوں کو راس آنے والی چیز نہیں ہے, سن لو اچھی طرح, مولویوں کو راس آنے والی چیز نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی تھی نا مزاربت, لیکن کیا ہوا, پیسے لے کے بھاگ گیا جس کو دیے تھے, وہ جو تھا وہ بھی لے کے بھاگ گیا. اور میں آپ کو کہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, علماء لوگوں سے مزاربت پر پیسے لیے, اور یہ تو دنیا ہے, پیسے ڈوب گئے. عبرت کے لیے میں سنا رہا ہوں, اسی لیے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں, عبرت کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بالآخر اس مولوی صاحب کو جوانی کے عالم میں خودکشی کرنی پڑی. یہ واقعہ ہے میرے ساتھ. کئی لوگوں سے پیسے لیے, پیسے ڈوب گئے, اب منہ بتانے کے قابل نہیں رہے. آ جائیں گے مدرسے نے تیسری منزل پر ان کو کمرہ دیا تھا, وہاں پنکھے میں رسی لٹکائی, خودکشی کر کے وہ جان دے دی. ہو دو تین دن کے بعد پتا چلا اور ان کی لاش اتار کے لا کے جنازے کی نماز پڑھی. جوان بیوی اور معصوم معصوم چھوٹے چھوٹے بچے. یہ سب چکر ہمارے نہیں ہے کہ انویسٹ اور یہ مزاربت ہے, یہ دھندے یہ دھندے, اس کے اندر ہم پڑے. استغنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر دینی کاموں کے غلبے کے ساتھ کچھ حلال آمدنی کے ذرائع شرعی حدود میں رہ کر کے احتیاط کے ساتھ کر لو, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن یہ جو ایک بڑی بڑی شکلیں قائم کرنا, پھر پورا طبقہ ہمارا بدنام ہوتا ہے, پورا طبقہ. ایسے کئی علماء کرام کی اس وقت واقعات ہے. آپ کے علاقے میں ایک جگہ میں بیان کرنے آیا ہوا تھا تو جمعہ کے وقت کے اوپر امام صاحب نے دوسرے مولانا کے لیے اعلان کیا کہ یہ مولانا مزاربت میں ایسے پھنس گئے کہ اس وقت اتنے مقروض ہے کہ ان کی سود سے مدد کرو, زکات اور سود سے بھی مدد کر سکتے ہیں. میں موجود ہوں اس مجلس میں, جمعہ سے پہلے میرا بیان ہوا اور جمعہ کے بعد اس مسجد کے امام صاحب نے دوسرے مولانا کے لیے اعلان کیا مسجد میں بھرے مجمع میں کہ یہ اتنے مقروض ہو گئے, اتنے مقروض ہو گئے, ایسے سب چکر ہو گئے کہ اس وقت زکات تو کیا سود کے بھی وہ مستحق ہیں لیکن ان کی مدد کر رہے ہیں. یہ سبھی نہیں چکر ہو گیا, یہ ہمارے شائع نشان نہیں ہے. وہ امام ابو حنیفہ تھے کہ اجتہاد بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. وہ میرے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے, ہم تو بہت کمزور ہیں. وہ چکر میں پڑو گے نہ تو نہ علم کے رہو گے نہ تجارت کے رہو گے, دونوں جگہ سے ہاتھ دھو گے. استغنا پیدا کرو اپنے اندر اور اخلاص, اختصاص, استقامت, استغنا پانچویں چیز ہے عمل میں پابندی. امام ہو تو امامت میں پابندی, مدرس ہو تو مدرس میں تدریس میں پابندی. جس طریقے سے ہم طلبہ کو کہتے ہیں کہ بلا وجہ سبق ناگا کرنا برکت کو ختم کرنا ہے, تو کیا ہے وہ طالب علم کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے؟ کہ بلا وجہ اگر ہم سبق ناگا کریں گے تو بے برکتی آئے گی, بے برکتی. اور جب ہم ہماری علمی ذمہ داریوں کی قدر نہیں کریں گے تو امت ہماری قدر کبھی نہیں کر سکتی, کبھی قدر نہیں کرے گی ہماری. اب تو معمولی معمولی شادیوں میں, معمولی منگنیوں میں ہم لوگ غیر حاضریاں کرتے ہیں. امام صاحب کہاں گئے تو کہ شادی میں, مولانا صاحب آج پڑھانے نہیں آئے تو کہ منگنی میں, مولانا صاحب آج پڑھانے نہیں آئے تو کہ مولانا صاحب آج دعوت میں. تو کیا کرے گا, ہمارے دل میں درس کی اہمیت ہی نہیں کہ جو درس ہم دیتے ہیں کتنا قیمتی. ناظرہ یعنی قرآن کا درس کتنا قیمتی. ہم ایک طرف تو فضائل قرآن میں بیان کریں گے کہ ایک آیت کی قیمت ساتوں آسمان زمین نہیں ہو سکتی, یا دوسری طرف ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف. پابندی ہونی چاہیے, مواظبت, پابندی. اور حدیث میں آتا ہے خیر العمل مدی ما علیہ وان قل, بہترین عمل وہ ہے جس پر پابندی ہو اگرچہ تھوڑا سا ہو, لیکن مواظبت اور پابندی کے ساتھ. اسی لیے تدریس ہے تو تدریس میں پابندی, امامت ہے امامت میں پابندی. ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو پوری پابندی کے ساتھ نبھانے والے بنے, ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کا خادم سمجھے. کسی محتمم متولی کا ہم اپنے آپ کو نوکر نہ سمجھے. ہم کسی محتمم متولی کے نوکر نہیں ہیں, ہم اللہ کے دین کے خادم ہیں, یہ سمجھو اپنے آپ کو. اور چھٹی چیز, دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے محنت کرنا, اپنے طلبہ عزیز پر محنت, دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی اس میں فائدہ ہے, اس کے لیے محنت کرنا اس کے اوپر. بقدر القدر تکتسب المعالی, محنت سے تو آدمی کماتا ہے دنیا بھی آخرت بھی. محنت کرو. مکتب کے اساتذہ یہ سوچتے ہیں ہمیں کائی کا مطالعہ, وہ تو اپنے آپ کو مطالعے سے بالکل بری سمجھتے ہیں. غلط طریقہ ہے, بالکل غلط ہے. یعنی جتنا اہم ہے بخاری شریف کا, جلالین شریف کا مطالعہ, اتنا ہی اہم ہے ناظرہ کا مطالعہ. کہ یہ امت کے بچے ہمارے پاس آئیں گے تو اس کو میں سورت آسانی سے کیسے یاد کراؤں, آسانی سے کیسے ناظرہ کا سبق سمجھا دوں, عقیدے کی بات میں کیسے سمجھا دوں, مسئلے مسائل کیسے سمجھا دوں. رات کو مطالعہ کرو, اور مطالعہ کر کے آسان مثالوں کے ذریعے بچوں کے سامنے پیش کرنے کی تیاری کرو. مکتب کا مدرس بھی محنت کر کے سبق کی تیاری کرے جیسے کہ دارالعلوم کا مدرس تیاری کرے. یہ محنت بہت ضروری ہے. یہ چھ صفات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں, اخلاص, اختصاص, استقامت, استغنا, پابندی اور محنت. یہ چھ صفات. اور یہ چھ صفات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صفات زندگی میں آتے ہیں صفات والوں کی صحبت سے. صفات آتے ہیں صفات والوں کی صحبت سے. کسی نیک اللہ کے ولی استخارہ کرو اور ان سے بیٹھ ہو جاؤ. اہل علم کے لیے بہت ضروری کسی نہ کسی صاحب نسبت اللہ کے نیک بندے سے استخارہ کر کے بیٹھ ہو جاؤ اور ان کے بتائے ہوئے جو اوراد ہے, وظائف ہے, ہدایات ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہ صفات آسانی سے آ جائیں گے. حضرت حکیم صاحب فرماتے تھے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. میری زندگی کا حاصل میرے زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل میرے زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ صفات پیدا کرنے کے لیے کسی صاحب دل اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور ان کے بتائے ہوئے معاملات اور ہدایت پر زندگی گزارو. صفات والوں کے ساتھ رہو گے, زندگی میں صفات انشاءاللہ خود بخود آئیں گے. یہ بہت ضروری اس زمانے میں اہل علم کے واسطے. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کچھ الفاظ سنا کے بعد مکمل کر دیتے ہیں. حضرت ہی کے پیارے پیارے الفاظ سناؤ, بڑوں کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے. حضرت کا ایک فقرہ ہے کتاب کے اندر، اس میں سے دو تین سطر میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں، جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی، جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی، پوری دنیا کی باغ ڈور دل کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی باغ ڈور دل کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے، زندگی کا سارا بگاڑ دل کے بگاڑ سے شروع ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے، مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انسان دل کی طرف سے سڑتا ہے. یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے اور ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے. وہی جب دل سدھرتا ہے تو سارا بدن سدھرتا ہے، دل بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اسی لیے حضرات علماء، میرے سر کا تاج، بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، زمانہ ابھی اولیاء کرام سے خالی نہیں ہے، اللہ کے اولیاء بندے دنیا میں موجود ہیں، استخارہ کرو، بیعت ہو جاؤ، ان کے بتائے ہوئے اوراد وظائف اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارو تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہت ساری خیرات سے معمور ہو جائے گی. اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، آپ حضرات قربانی دے کر کے تشریف لائے، اللہ آپ کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے طفیل میں اللہ ہم کو بھی نواز دے، اور اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو دارین کی سعادت کا ذریعہ بنا دے. آخر میں ایک عمل بتلا دیتا ہوں، آج کل حفاظت کے مسائل بڑے سنگین ہو رہے ہیں، اللہ مجھے آپ کو ہر امتی کو اپنے امان